ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
استخارہ کرنا یا استخارہ کروانا، یہ ایک مشورہ طلب کرنا ہے، یہ ایک مشورہ طلب کرنا ہے کہ جس طرح انسان زندگی کے معاملات میں کام شروع کرنے سے پہلے، انسان زندگی کے معاملات میں کسی بھی کام کو، جائز کام کو شروع کرنے سے قبل معتبر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، با اعتماد لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، تو بس اسی طرح استخارہ بھی ایک مفید مشورہ ہے۔
میری جو بیوی ہے وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، تو مہربانی ہوگی آپ کی۔
بیماریوں سے شفا یابی کا ورد پیش خدمت ہے، اس کو عمل کرنے کی ترکیب بنائی ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اس بیمار کو شفا حاصل ہوگی۔ تو 111 مرتبہ یا سلامو کسی بھی وقت پڑھ کر اپنی والدہ اور اہلیہ پر دم فرما دیا کریں، مطلب دونوں پر الگ الگ کیا جائے، پہلے 111 مرتبہ پڑھ کے والدہ پر دم کر دیں اور پھر 111 مرتبہ پڑھ کر اپنی اہلیہ پر دم کر دیں۔ یہ دن کے کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔
میری چھوٹی چیز کا نام ہے فوزیہ اور والدہ کا نام ہے منور سلطانہ اور بانو، وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا اس کو تعویذ ہے یا نظر باد ہے یا کیا مسئلہ، بس اس کے لیے آ رہے تھے وہ، کیونکہ پانی گرتا رہتا اور وہ جلن ہوتی رہتی ہے ہاتھ پاؤں میں۔
آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں جی ہاں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہن پر آپ کی نظر بد ہے، اسی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہیں، ہاتھ پیروں میں جلن کا سلسلہ رہتا ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے اپنی ہمشیرہ کے لیے۔ آپ کی بہن کو چاہیے اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں وہ خود پڑھ لیں 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی بھی لیں، اور یہی وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کریں، اپنے پیروں پہ بھی دم کریں، انشاءاللہ عزوجل ہاتھ پیروں کی جلن ختم ہو جائے گی۔
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔
1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں روزے کی زہر پڑھ کر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے کثیر معتکفین و عاشقان رمضان تشریف فرما ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد داؤد خان ہے، میرا تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے ہے۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم یہ آیات کریمہ یا اسماء حسنہ یہ لکھتے ہیں، یہ فریم وغیرہ بناتے ہیں، اس کا اکثر ہمارا پیٹ جو ہے، جس طرح میں ابھی کڑا ہوں اس طرح ہمارا پیٹ جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے، تو کیا اس میں گناہ ہے؟ یہ وضاحت فرمائیں۔ یا اکثر جو ہے یہ نیچے پڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ ابھی زمین پہ یہ پڑا ہوا ہے اور ہم یہاں پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ٹانگیں جو ہیں یہ اٹھتی ہیں، تو کیا اس کا وضاحت فرما دے، گناہ ہے اس میں؟ یعنی
یہ جہاں بھی چھپائی ہوتی ہے نا، پریس ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں، تو یہاں یہ اس طرح کی بے ادبیاں بہت ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ جیسے فریم میں لکھا ہوا ہے، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پیٹھ کرنا، اس کو بے ادبی اتنا اس کو لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن اگر قرآن کریم جو ہے اس کو پیٹھ کرنا جو ہے یہ بے ادبی ہے ہمارے ہاں۔ لیکن اب یہ کہ جیسے کہ نیچے یہ قرآن کی آیتوں کی اس طرح مطلب پرچے پڑے ہیں، فریمیں پڑی ہیں، پھر اس سے اوپر ٹپ کے پاؤں لے جانا، یہ تو بے ادبی ہمارے یہاں بے ادبی ہے ہمارے عرف میں، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہوگا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو قرآن کریم ترجمے والا چھپوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے نا، آپ فرماتے تھے کہ اس کی کتابت کون کرے گا، کتابت کاتب اور باوضو کہاں سے لائیں گے قرآن کریم لکھنے والا، پھر اس کو چھاپیں گے، اس کا بھرا بنائیں گے، اور اس کی یہ جو پروسیجر ہے ان میں یہ باوضو تو عام طور پہ ان کا ہونا مشکل ہے، تو یہ بے وضو، پھر یہ اٹھانا تو رکھنا تو پٹخنا، یہ سب ہوتا ہے مطلب پریسوں میں، تو یہ سب کون کرے گا اعلی حضرت؟ اس لیے وہ ترجمہ قرآن کریم کا چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عرض کیا گیا کہ آپ تسلی رکھیے، جو آپ فرما رہے نا ہم اسی طرح کریں گے اور اسی طرح کروائیں گے۔ تو پھر اعلی حضرت نے اجازت دی کہ اس کے پورے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا تو ہی مطلب یعنی کہ اس کو چھاپا جائے قرآن کریم کو، ورنہ نہ چھاپا جائے۔ تو اب اس دور میں حالت اتنی خراب ہے، یعنی یہ تو بیچارے فریم والے خوف خدا والے پٹھان بھائی تھے، یہ خوف خدا والے تھے، انہوں نے یہ پوچھا، ورنہ کبھی پریس میں جانا نہیں چاہیے جہاں قرآن کریم کی چھپائی ہو نا، کہ اگر حساس ہوں گے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اس طرح جب بائنڈنگ کرتے ہیں یہ، تو جس بے دردی کے ساتھ یہ بائنڈنگ کرتے ہوں گے، جنرل بات کرتا ہوں، بعض اللہ کے نیک بندے باوضو بھی کام کرتے ہوں گے، اگر ہے دور بہت یعنی کہ جہالت جو ہے نا، یعنی عروج بام پر ہے، بھلے نہیں پڑھے لکھے تو کیا ہوا، پڑھا لکھا مطلب یعنی کہ جو قرآن کریم پڑھنا جس کو نہیں آتا، یہ پڑھا لکھا اس کے ڈگری اس کو تھوڑی بچا لیں گے، جس کو قرآن کریم ہی نہیں آتا، بڑے بڑے ڈگری اس نے سجا کے رکھے ہیں اور دو چار کپ بھی رکھے ہوتے ہیں، میں وہ اس میں فرسٹ آیا تھا اور وہ فلاں کمپٹیشن میں جیتا تھا، یہ سب قبر میں کہیں سانپ بچھو نہ بن جائے کہ تم کو نماز تو تم نے سیکھی نہیں، قرآن کریم تو تم نے سیکھا نہیں، وضو تو تم نے سیکھا نہیں، اور تم پڑھے لکھے کا، تم جاہلوں کے سردار ہو۔ پڑھا لکھا وہ ہے جس کو اے بی سی ڈی کے ایک ہی پہچان نہیں ہے، لیکن جس کو قرآن کریم درست آتا ہے، جس کو نماز پڑھنی آتی ہے، جس کو وضو کرنا آتا ہے، جس کو غسل کرنا آتا ہے، تم کو بڑے بڑے انگلش کے مضامین رٹے ہوئے جنازے کی دعا تو تم کو آتی نہیں ہے، تم کا کیا پڑھے لکھے بھائی، ہوں گے پڑھے لکھے، ہم تو نہیں تسلیم کریں گے، تم بولے کہ تمہارے تسلیم کرنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا، تم مر کے پھر آزما لینا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ تو میں تو مسلمان سے عرض کر رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا ساری پڑھتے ہو یار، نہیں پڑھتے تو قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ تو یوں یہ پریسوں میں بائنڈنگ جہاں ہوتی ہے وہاں بہت ہی عجیب حالت ہوتی ہوگی، یعنی وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو، ایون مکتبۃ المدینہ بھی ہو، کوئی سا بھی ادارہ ہو، مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں ادب ہوتا ہو، بے وضو بائنڈنگ، اور اس میں ہر وقت باوضو رہنا بہت مشکل، پھر یہ کہ باوضو بھی وہ رہے گا جس کا ذہن بھی تو ہو نا، اب تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ باوضو بائنڈنگ کرے، اس کی ہم امید کہاں سے خرید کر لائیں گے، سونے کے بدلے بھی نہیں ملے گی، سونا بدل کے بھی لیں گے نا تو نہیں ملے گی، تو دو دو ٹکڑے گالیاں بھی بکتے ہوں گے نا، قرآن کریم کی بائنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹی وی بھی چل رہے ہوں گے، طوائف بھی ناچ رہی ہوگی اس پر، اور بائنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی، سب ہو رہا ہوگا، یہ بہت بہت بری حالت ہے، ہمارے مکتبوں میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا، میں کہ جنرل بات کرتا ہوں، میں دیکھا نہیں ہے، میں نے جنرلی مطلب جہالت بالکل، یعنی کہ ڈیرا ڈال کے پڑی ہے، بالکل یا ہوم کر کے گھس گئی ہے،
دیکھا ہم نے نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بابا جب ہمیں قرآن شریف پرنٹ کروانے دینا مکتبۃ المدینہ سے، اندازہ مجھے بھی نہیں ہے، آپ کی جو
جنرل بات کر رہا ہوں
میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، لیکن جب ہمارے اسلامی بھائی قرآن شریف پرنٹ کرنا تھا مکتبۃ المدینہ کو، اور جو مختلف یہ جہاں جہاں ان کو تجربہ دینے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم قرآن کیسے پرنٹ کریں، میرا خیال ہے کئی دنوں تک تو مفتی صاحب سے مشورے چلتے رہے، ان سب کا ایک بدری مشورہ ہے نا امیر اہل سنت کے ساتھ ہو جائے،
مدینہ
مطلب جن سے ہم چھپواتے بھی ہیں، ہمارا کام تو باہر بھی ہو رہا ہے نا،
جی جی سر،
تو ہم اپنا بھی پریس میں چھاپ رہے ہیں اور باہر بھی پریس میں چھاپ رہے ہیں، اگر ایک مدری مشورہ ہو جائے نا ان کا تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے،
میرا یہ بہت پرانا ایک مطلب کوڑن ہے میری، کہ یہ کتابوں پر فرنٹ پر آیتیں لکھتے ہیں،
جی بابا
ٹھیک ہے نا، اچھا یہ میں نے ایک ماہنامہ یا 15 روزہ رسالہ تھا، ان کے بڑے کو بہت بڑے عالم تھے، ان کو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ آیت لکھتے ہیں اپنے رسالے پر تو کیا لوگ اس کو بے وضو نہیں پکڑتے ہوں گے، تو لوگوں کو گناہ سے بچایا جائے، چھاپنا تو چلو جائز ہے لیکن لوگ کتاب پکڑتے ہیں، دینی کتاب آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو میری یہ بات بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، بڑی تعریف کی انہوں نے میری سوچ کی۔
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روشن مستقبل،
مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی منوں اور مدنی منیوں میں کیسا جوش و خروش ہے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں دھوم دھام سے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سب جھوم کے بولو، اول کی آمد، آخر کی آمد، مدنی چینل کے ناظرین کافی تعداد میں مدنی منے اور مدنی منیا آ چکے ہیں، اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل، تو آئیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں ریکارڈنگ ہوگی اس طرف چلتے ہیں، اذکر اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب بچے مل کے پڑھیں، سب بچے مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، نہیں آپ تو پڑھ رہی تھیں،
نبی بولا تھا
محمد،
عدادا ما فی علم اللہ،
ما فی علم اللہ،
سلاتن
سلاتن
لا الادم
دا
دائمتم
دائمتم
بدوامی
بدوامی
ملک اللہ
ملک اللہ، سبحان اللہ، ہماری مدنی منی نے جو ہے بہت اچھے انداز سے درود پاک سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمایا. جی کون ہے آئے بھائی، بیٹھے نا آپ.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو.
مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچے جھولوں پر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جھولا جھول رہے ہیں. کچھ معاملات میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں. بس یہی ہے کہ ان کے پیارے پیارے چہرے دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جس طرح کہ ایک منظر کہ ایک مدنی منا جو ہے جھولے پہ سے نیچے آ رہا ہے، جھولا ہے پسلی سے. واہ بھائی واہ، اس طرح آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. گر نہیں جائیں آرام سے. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا مدنی منا آ رہا ہے، جوش دیکھیں کتنا ہے اس کے اندر جوش. کیا نام ہے آپ کا؟ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جی فرمائیے. کون مار رہا ہے؟ چلیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ دارال مدینہ میں پڑھتے ہیں؟ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ بتا دیں. نور والا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ عزوجل. یہ کچھ بچیاں ہیں یہاں پہ جھولا جھول رہی ہیں اور نعت بھی پڑھ رہی ہیں. واہ بھائی واہ، سارے عالم نے اللہ. تو یہ ہے دار المدینہ کی تربیت کہ مدنی منیا نعتیں بھی پڑھ رہی ہیں اور جھولا بھی جھول رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور یہ کھیل کود میں بھی لگی ہیں. لیکن یہ چھوٹے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے بڑے ہوں گے، شعور آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے. آپ بھی یہ ذہن بنائیے کہ جیسے کہ آپ کا چھوٹا مدنی منا ہے، چھوٹی مدنی منی ہے، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پر ہیں، وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ نعت شروع کر دیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کیسا سلسلہ ہے. بس یہ جیسا بھی سلسلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی منع نعتیں سناتے ہیں، کچھ چھوٹا سا بیان کر دیتے ہیں، ہم کوئی سنت بتا دیتے ہیں، کوئی واقعہ سنا دیتے ہیں، کہ بس کسی بھی طرح اچھے انداز سے ان کی تربیت ہو جائے.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ، آئیے دعا یاد کریں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 30 روزہ اعتکاف میں دعا یاد کرنے کے حلقے کا سلسلہ جاری ہے. کل دعائے قنوت کا کچھ حصہ ہم نے یاد کیا تھا اور آج انشاءاللہ عز و جل بقیہ حصہ یاد کیا جائے گا. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ. اب ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. یہ دو حصے دعا کے کس کس کو یاد ہو گئے جو ابھی یاد کرائے گئے؟
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ.
نَخْلَعُ کے عین کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟
کھینچیں گے نہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَفْجُرُكُ تو پھر کھچ گیا نا. تو وَنَخْلَعُ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ.
ٹھیک ہے، یعنی حرکت لگی ہے تو اس کو مد نہیں بنانا، اور مد ہے تو اس کو حرکت میں تبدیل نہیں کرنا. اگر تبدیل کریں گے حرکت کو مد بنا دیں گے، مد کو حرکت بنا دیں گے، تو ایسی صورت کے اندر معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے. ماشاءاللہ آپ نے دعا کا کچھ حصہ سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کا سنانا قبول فرمائے. تو کوئی نیت کا تحفہ بھی اگر مل جائے چاند رات مدنی قافلے میں، وہ مدنی حلیا، مدنی امامہ شریف، کیا کیا کریں گے؟ مائک لے کر اظہار کریں نا اس پر.
چلا آئندہ سے،
آئندہ کب سے؟ مطلب مغرب سے، عشاء سے، کب سے؟
ابھی سے فوراً انشاءاللہ.
انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے سیدھے ہاتھ سے. چلیے آگے چلتے ہیں بھائی.
اللہم ایاک نعبد اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ونسجد وإليك نسعى. نسعى ہے یا نسعى ہے؟ کیا نسعى یا نسعى؟ عین کے بعد نکالنی ہے. عین درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ ذرا سینے کے قریب سے ادا ہوتا ہے. جیسے حمزہ پڑھیں گے آپ حمزہ، دیکھیے آپ کو سینے پہ کچھ نہ کچھ وزن محسوس ہو رہا ہوگا، اور جب عین ادا کریں گے تو پھر سینے سے اس کا آواز تو آتی ہے مگر ایسی مطلب وزن محسوس نہیں ہوتا جس طرح کے حمزہ میں ہوتا ہے. عین عین ادا کیجئے، یہ حلق سے ادا ہو رہا ہے، درمیانی حلق سے عین ادا ہوتا ہے. عین تو اسی کے مطابق اس کو ادا کیجئے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
خطاؤں پر خطائیں ہوتی چلی جا رہی ہے، رکتی نہیں ہے. اتنا سمجھایا جائے مگر دل ہے کہ سدھرتا نہیں ہے. رواں رواں جیسے کہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، گناہوں کی لذتوں نے جیسے کہ گھیر کے رکھ لیا ہے. نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے ہمارا نفس مرتا ہے. عجیب سی حالت ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی نہ خاک آلود ہو. جبریل امین کی دعا ہے وہ، میرے آقا نے اس دعا پر آمین کہی ہے. ہم نہیں جانتے کہ اب تک ہمارا نام اس فہرست میں داخل ہے یا نہیں ہے جن کی مغفرت کر دی گئی ہے. ہمارا کردار صحیح نہیں ہو پا رہا، ہم سنجیدہ نہیں ہو پا رہے، ہمیں نماز میں لذت نہیں مل رہی، ہمیں قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں مل رہی، ہمارا دل جیسے کہ مسجد میں لگنے کو تیار نہیں ہے. عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سا حال ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، ہم سدھرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں سدھار دے، ہمیں سدھار دے.
حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے. حال آسی کا بے حد برا رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے. اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا
ہاتھ جڑے ہوئے، سر جھکے ہوئے، آنکھیں نتا بس جھکی ہوئی ہے، ہم کان پکڑتے ہیں. بولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے.
الہی باسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما.
ہمارے تو ہے ایسے کہ میں جہنم میں جھونک دیا جائے مگر مولا تیری قسم ہم جہنم کا کہ عذاب کا کڑور ویسا برداشت کر ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. مولا اگر میں مجرم ہوں, اگر جہنم میں پھینک دیا مجھ کو, مولا ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو جلتی ہوئی سگریٹ کا ڈنگ کی جلن برداشت نہیں کر سکتے. اگر کچھ تلتے ہوئے ہلکا سا کھولتے ہوئے تیل کا چھیٹا اڑے تو مولا گھبرا جاتے, چولہا جلاتے تو ڈر ڈر کے ماچس چولہے کے قریب لے جاتے, آگ سے اتنا ڈر لگتا ہے. ہلکی سی چنگاری ہمارے حال کو برا کر دیتی ہے. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت
گناہ گار ہو پہلا جہنم ہو گناہ گار ہو پہلا جہنم ہو عذاب سے ہے کس میں ہے حوصلہ یا رب, عذاب سے ہے نکا کس میں ہے حوصلہ یا رب.
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
سورۃ القصص کا تعارف جاری تھا اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو احوال یہاں بیان کیے گئے اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب آپ مصر سے مدین کی طرف تشریف لے گئے اور مدین پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس بہت سارے لوگ پانی نکال رہے ہیں, کنویں سے پانی جو ہے وہ نکال رہے تھے, اور وہیں پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اس رش سے تھوڑا سا دور ہٹ کر تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہے یہ پانی کیوں نہیں ابھی نکال رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی رش ہے, مردوں کے اندر ہم نہیں گھس سکتے, اس لیے ہم دور کھڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو پانی نکال کر دے دیا اور وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھانے کے لیے دعا کی. وہ دونوں لڑکیاں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھر کر دیا تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں. جب وہ اپنے روٹین کے وقت سے کچھ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نوجوان مل گیا اور اس نے ہمیں جو ہے یہ جلدی پانی بھر کر دے دیا. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ یہ لے کر آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح چلے کہ آپ آگے آگے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی جو ہیں وہ پیچھے پیچھے تھی, اور یوں جو ہے آپ نے راستہ طے کیا. یہ ایک حیا کا اظہار تھا کہ ایک جوان لڑکی کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ نے اس کے آگے چلنے کو پسند کیا اور وہ لڑکی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اور اسی کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اجرت پر کام کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم 8 سال میرے پاس میری خدمت کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا, اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ خدمت کے سال جو ہے وہ پورے کیے اور اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر
ایک جگہ شدید سردی تھی، رات کی تاریکی تھی اور راستہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جا کے پتہ کرتا ہوں، آگ بھی کچھ وہاں سے لے کر آؤں گا اور راستے کا بھی پتہ کر لوں گا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ جو روشنی آپ کو دور سے نظر آئی سی جسے آپ آگ سمجھے تھے، وہ ایک درخت ہے اور وہ پورے کا پورا روشن ہے، اور اس درخت سے ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائی، اور آپ کی دعا کے اوپر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں حضرات کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کو جا کے ایمان کی دعوت دی، اس نے بجائے تسلیم کرنے سے آگے سے مقابلے بازی پر اتر آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت شریف عطا فرمائی، پھر یہ سارے کے سارے واقعات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اپنے نبی اور اپنی گزشتہ کتاب پر ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جن بتوں کی یہ لوگ پوجا دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ بت ان سے گم ہو جائیں گے اور اس وقت ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
کسی قوم یا محکمے کی غیبت کرنا، مثلا کہنا کہ پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں، یہ گناہوں بری غیبت نہیں، کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ محکمہ پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ٹھگی ہے، ٹھگی، ارے یہ گاہکوں کو لوٹتا ہے، اس کا مال سب سے مہنگا ہوتا ہے، دھوکے باز ہے، دھوکے باز، ارے ملاوٹ کرتا ہے، چکنی چپری باتیں کر کے گاہک کو ایسا پھانس لیتا ہے، مت پوچھو بات۔ آپ بولو گے کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی ایسا کرتا ہے، واقعی کرتا ہے، تب تو غیبت ہوئی کہ جو برائی اس میں تھی اور وہ برائی آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے کی، اور اس کی شرعاً کوئی مصلحت نہیں ہے، شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، تو غیبت ہی ہوئی نا، اور اگر وہ عادت اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہو گیا، آپ نے کسی پر تہمت باندھی، کسی پر بہتان لگا دیا، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کا دکان زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد گاہک زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کا بزنس پروان چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے دو نمبر کا مال لے کر آ جاتا ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے گاہ کو پھنسا لیتا ہے، دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اس کی برائیاں کر کے ہم کوشش کرتے کہ کسی صورت یہ مارکیٹ میں ڈیمیج ہو جائے۔
آئی صاحب، عبدالعزیز عطاری، ماڑی پور باب المدینہ، کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ آئی صاحب، کل کے دن الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول اعتکاف کریں گے، تو آئی صاحب اعتکاف کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، یہ ارشاد فرما دیں، کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر جو اعتکاف کے لیے جو آپ نے نیت کرنی ہے، سب سے بنیادی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا۔ میں اعتکاف شب قدر کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، اب شب قدر ڈھونڈنی ہے، اور ڈھونڈنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غافل اور لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی شے ڈھونڈنی ہوتی ہے تو اس کے اس ڈھونڈنے میں منہمک ہوتا ہے، تو بنیادی نیت یہ بنتی ہے۔ پھر مسجد میں آؤں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا، غمزدوں کی غمخاری کروں گا، اس طرح کی بہت ساری نیت ہو سکتی ہے، علم دین حاصل کروں گا، پورے حلقوں میں مدنی مذاکروں میں شریک رہوں گا، نماز با جماعت کا اہتمام کروں گا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا، اور اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ شب قدر کو تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا فرمایا گیا ہے، یعنی ماہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتیں، 21, 23, 25, 27 اور 29. شب قدر کو پانا یہ سعادت مندوں کا کام ہے, سعادت مندوں کا حصہ ہے, جسے شب قدر جیسی عظیم اور مبارک رات نصیب ہو جاتی ہے.
نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. نگاہیں نیچی کیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ علی برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
تو السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج انشاء اللہ عز و جل حضرت حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار کی شہادت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، جو کہ سورہ یاسین میں ہے. اور حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کس طرح ہوئی، شہادت کے بعد کیا معاملات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں حبیب نجار کے مشابہ کون تھے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اور صحابی وہ بھی حبیب نجار کی مثل تھے. انطاقیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، اس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں. یہ انطاقیہ پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ کتنا تھا، 12 میل تک پھیلا ہوا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے، حواری کسے کہتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے، ساتھ دینے والے ہوئے صحابی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، یہ ہوئے حواری. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے انطاقیہ شہر میں بھیجا. ایک مبلغ کا نام صادق اور دوسرے مبلغ کا نام مصدوق. یہ دونوں انطاقیہ پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی. ان کا نام تھا حبیب نجار. سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہم دونوں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں. اس بستی میں ہم توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئیں. تو حبیب نجار نے کہا، آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا، جی ہاں، ہم لوگ مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں. مادر زاد یعنی بائی برتھ جو بلائنڈ ہوں، اندھے ہوں، کوڑی ہوں، اللہ کے حکم سے انہیں بھی شفا دیتے ہیں. یہ ان دونوں صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی کرامت. جو خلاف عادت بات کسی ولی سے صادر ہو اسے کہتے ہیں کرامت، اور نبی سے صادر ہو تو یہ ہوتا ہے معجزہ، اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے کہتے ہیں ارحاس. مریضوں کو شفا دینا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ سن کر حبیب نجار نے کہا، میرا ایک لڑکا ایک عرصے سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ان دونوں مبلغین نے کہا، جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لائیے. چنانچہ ان دونوں یعنی صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مریض لڑکے پر اپنا دست شفا پھیرا تو وہ بچہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا. اب یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے شہر میں پھیل گئی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار کو بت پرستوں نے شہید کر دیا، اور جب مرنے کے بعد انہیں داخلے جنت کیا گیا، سبحان اللہ، وہاں کی نعمتیں دیکھیں، تو حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار نے تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو. جب حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار شہید کر دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس قوم پر غضب ہوا, ان کو عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی. اور کس طرح ان کو سزا دی گئی؟ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا اور جبریل امین کی ایک ہولناک آواز نے سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, تو پھر یہاں پہ واسطے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے اور یہ بدعت سے کس طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہم بدعت بھی نہ کریں اور گناہ بھی نہ ہو؟ تو اس سلسلے میں بڑا کنفیوز سا ذہن رہتا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہو کہ کیا ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ مزاروں کو سجدہ نہ کرو, ان کو پوجنے کی جگہ نہ بنا لو, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جا کے دعا مانگیں تو وہ چونکہ ایک رحمتوں والی جگہ ہے تو وہاں دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے.
مزاروں پر جا کر دعا مانگنی چاہیے کہ وہ نزول رحمت کے مقامات ہیں. یہاں یہ بالکل درست ہے کہ واقعی اہل اللہ جو ہیں وہ ان کے مزارات رحمت نازل ہونے کے مقامات ہیں, بلکہ وہ بزرگوں کے تو یہ اقوال ملتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. جب نیکوں کے ذکر اور تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو ان کی موجودگی میں کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی, تو اسی طرح ان کے مزارات پر بھی کیوں رحمت نازل نہ ہوتی ہوگی. تو ان کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ کنفیوز تھے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے, بندوں سے نہ مانگی جائے, اس کنفیوژن کا انہوں نے حل طلب کیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ مطلب منع ہے ہی نہیں. جہاں منع ہے وہاں اس کی تاویلیں موجود ہیں کہ کس صورت میں منع ہے. بتوں سے منع ہے, بت تو ہے بت نا. ہم جو اولیاء کرام کے مزارات پر اگر مانتے ہیں تو ہم یہ بت سے نہیں مانگتے, پتھر کا ڈھیر جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس سے نہیں مانگ رہے, اس کے اندر جو بزرگ تشریف فرمائے ہم تو ان سے ترکیب بنا رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں فرق ہے. دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کا نظام موجود ہے جو ہمیں یہ اس نظام کو سمجھا رہا ہے. جب یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ ہی نہیں سکتے, تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا تو کس کی مدد مانگیں گے؟ یا اللہ ڈاکو پکڑ کے جیل میں بند کر دے, یہ تو نہیں کہیں گے آپ. آپ پولیس کی مدد ہی مانگیں گے, اور یہ پولیس نے بھی لگا کے لکھ کر لگا دیا ہے, اس کا نام ہی مددگار پولیس رکھا ہے, مددگار پولیس نمبر 15, کہ جب ان کی مدد کی ضرورت پڑے تو ان کو بلا لو. تو اب اللہ کے سوا نبیوں سے مدد مت مانگو, ولیوں سے مدد مت مانگو, پولیس والے سے مدد مانگو, یہ فلسفہ کسے سمجھ میں آئے گا؟ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ میری تو سمجھ میں مر جاؤں گا تب بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والوں سے, نبیوں سے, ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے تو وہ ہم ان کو, یہ ہمارا ذہن ہے, ہمارا نظریہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے تو مدد کرتے ہیں. اس طرح پولیس والا جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کر رہا ہے, خود بخود مدد تھوڑی کر رہا ہے. تو جو بھی مدد کرے گا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر تو احادیث مبارکہ کئی موجود ہیں, جیسا کہ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 291 حدیث نمبر 1637 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, یعنی اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کے اجسام یعنی بدنوں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے, اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. مسند ابی یعلا کی حدیث ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں. معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا کیا تحفہ لائے, تو آپ نے بتایا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا 50 نمازیں, تو فرمایا کہ 50 نمازیں تو آپ کی امت تو نہیں پڑھے گی, نے اپنا اندیا دیا کہ وہ نہیں پڑھ سکے گی, کچھ کم کروائیے. بارہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا اللہ کم کر دے, اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. پھر آئے تو کیا ہوا, وہ اتنی کم ہو گئی وہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتی, یہاں تک کہ 5 رہ گئیں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. تو 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 50 فرض کی تھی وہ 5 ٹھیک ہے ہو گئی, لیکن میں جو 5 پڑھے گا اس کا ثواب 50 ہی کا دوں گا. ہم نے تو 5 نمازیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اور مدد سے وہ ترکیب بنی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اور قرآن سے بھی اس کا اشارہ مل رہا ہے, تو اس کا نام ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ہم نے تو یہ 5 نمازیں پکڑ لی, اب 45 نمازوں کے نام کہاں سے لائیں گے؟ تو یار کائے کو مطلب شیطان کے چکر میں آتے ہیں, سیدھا سیدھا مطلب مان جاؤ نا. المدد یا مصطفیٰ, یا علی مدد, یا غوث المدد. اور بہت روایتیں اس میں آپ کو ملیں گی, یہ آپ یہ رسالہ پڑھ لو نا, کرامات شیر خدا. اور جو مطلب نے کہ شرک جس کو کہیں گے نا, جس مدد مانگنے کو, تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی مدد مانگے نا, تو پھر اس پر جو ہے نا کہ وہ کفر و شرک کا حکم لگے گا کہ بھئی اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی, یہ اپنے آپ مدد کرتا.
بابا یہ جو مزارات پہ جانے کے حوالے سے تھا, جیسا کہ آپ نے اس میں دلائل دیے ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک جو ہمارے بزرگ آئے ہیں ان تمام کے انداز کو دیکھتے جائیں, تو سب کا تقریباً یہ معمول رہا ہے کہ وہ نبیوں سے, انبیاء کرام علیہ السلام سے, اولیاء سے, بعد وصال ان سے مدد مانگتے رہے ہیں. مشہور ایک جنگ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے اندر, تو ابن کثیر نے, حافظ ابن اسیر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر, الکامل فی التاریخ کے اندر, البدایہ و نہایہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہاں پر نعرہ ہی یا محمدہ تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اور فتوح الشام ایک کتاب ہے جو علامہ واقدی نے لکھی ہے, اور انہوں نے اپنی اس کتاب فتوح الشام میں 50 مقام پہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کا اکثر جنگ کے اندر یہ نعرہ ہوتا تھا کہ یا ناصر امتک, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نام سے پکارتے تھے کہ اے اپنی امت کی مدد کرنے والے تشریف لے کر آئیے. جہاں جہاں مشکلات پیش آتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مشہور ان کا واقعہ ہے کہ یہ امام حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر اس واقعے کو لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کی قبر کے پاس جا کے وہاں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور 20 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, ان کی ایک مشہور کتاب ہے اسماء الرجال پر, تہذیب التہذیب کے نام سے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ یحییٰ بن یحییٰ، ان کے بارے میں لکھا کہ ایک بزرگ ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ تعالی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ان کی مصیبت پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے کر آئے اور مجھے ارشاد فرمائے کہ سر الى قبری یحییٰ بن یحییٰ وسل تقدا حاجتک، کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اپنی حاجت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ تعالی صبح وہاں گئے، فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے اپنی مصیبت پریشانی کے لیے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے میری اس پریشانی کو دور کر دیا، میری حاجت کو پورا کر دیا۔
ہزاروں کہہ سکتے ہیں دلائل اس پہ، الحمدللہ اپنے کو وسوسہ بھی تو نہیں ہے نا، الحمدللہ کرم اللہ تعالی۔
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری، اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے۔
ہماری ساری خطائیں کھولتے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ، میری چھولی بھر دے مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔
سعادت در سعادت، اللہ اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ،
ان کے وہ نپے تلے جملے، اصل میں ہمارا جو وہ موضوع ہے نا ہر دل عزیز بننے کے مدنی پھول، اس میں یہ ادا بھی شامل ہے۔
اللہ،
اگر آپ کسی کو اس کے آنے کی اہمیت بتائیں گے نا تو اس کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی۔ ہم لوگ بعض اوقات نوٹس نہیں لیتے کسی کے آنے کا، تو جو کسی کے آنے کا نوٹس لیتا ہے نا تو وہ یا کہ یوں سمجھے کہ وہ اس کو عزت دیتا ہے۔
اللہ،
جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔
مثال کے طور پہ گھر پر آیا ہے تو کیا اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کا کریں گے،
کیا کرنا چاہیے، وہ منہ بلا کر تھوڑے کھڑا ہوگا کیوں آیا ہے، ظاہر ہے وہ جو ایک خوبصورت سا اور دل لبھانے والا محبت بھرا ایک مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرتا ہوا ایک خوبصورت انداز ہوگا۔
بعض شخصیتیں تو اتنا میگنیٹزم ہوتا ہے، اتنی مقناطیسیت ہوتی ہے، اتنی کشش ہوتی ہے کہ دل کھنچتا ہی چلا جاتا ہے، وہ آ جائیں بیٹھ جائیں تو رنگ بدل جاتا ہے، انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ دور سے دیکھ کے راستہ بدل لیا جاتا ہے، تو وہ راز کیا ہے؟
بعض شخصیتیں ہوتی ہیں چپتی ہیں، یعنی ان سے ملو نا تو وہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے وجود میں کانٹے ہوتے ہیں،
اللہ
تو گلے ملو تو چپتے ہیں،
اللہ
اور بعض کے کردار میں کانٹے ہوتے ہیں،
یا اللہ
کہ اس سے ملاقات ہونا بال مشافہ یا اس سے گفتگو، اس کی گفتگو میں چبھن ہوتی ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی،
جی جی،
ایسا آدمی جب یہ کہتا ہے ہاں بھائی، اب یہ ہاں بھائی کہہ کر اسے گفتگو شروع کی، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، نہیں وہ ہاں بھائی ہمارا فون کہاں سے اٹھاؤ گے، ہاں بھائی ہمیں ریپلائی کہاں سے دو گے، ہاں بھائی ہماری میل تھوڑی پڑھو گے، ہاں بھائی ہمارا نمبر دیکھ کر تھوڑی اٹھاؤ گے، ہاں بھائی ہمارے گھر تھوڑی آؤ گے، ہاں بھائی ہمیں کوئی تھوڑی دعوت ہوگا، ہم تو غریب آدمی ہیں، اور احساس بھی کہ غریب آدمی ہے، واقعی جب کوئی سامنے سے یہ کہے نا ہاں بھائی تو اپنے مطلب سمجھو کہ اپنے ہاتھ پہ جھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ کیا سوچتا ہوں بھائی صاحب، کہ کیا یہ باتیں سن کر لوگ محبت سے لپٹ جائیں گے اس سے،
اس طرح طنز کرنے والے، تانا دینے والے، تنقید کرنے والے،
ٹھیک،
چپتی گفتگو کرنے والے ہیں, یہ عموماً کسی کو بھی پسند نہیں آتے. اگر کوئی کسی میں نقص عیب نکالے تو بات وہی کر رہا تھا کہ اب کیا نقص نہ نکالا جائے, کہ عیب بیان نہ کیا جائے. کتاب میں نے ایک مضمون پڑھا تھا
جی جی,
کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا,
ٹھیک ہے,
پہلے اس کو یہ احساس دلا دیجئے
جی جی
کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں.
ہائے ہائے اللہ اللہ کیا کہنے.
آپ نے دیکھا ہوگا بالکل لاکھوں ناظرین کے سامنے مطلب ملے سن کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ایسا فیل ہوگا. کیوں؟ کہ اس کا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ یہ شخصیت جو مجھے سمجھا رہی ہے نا, یہ ہے میری خیر خواہ.
کیا کہنے,
کیا ہی بہتر ہوگا ہم اپنے شہزادہ حضور سے بھی یہ پوچھیں کہ حضور ہر دل عزیز بننے کے جو مدنی پھول ہمیں بیان کرنے ہیں, ہم تو جس کی صحبت پاتے ہیں امیر اہل سنت کی, آپ کی تو پرورش ہی ان کے دست مبارک یعنی ان کے ساتھ ہوئی ہے, آپ بتائیے کہ ہر دل عزیز بننے کے آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم سب کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے.
ایک مدنی پھول جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس سے بھی ملاقات کی جائے
جی جی
اس کا نام یاد رکھا جائے, اور جب آئندہ جب ملاقات ہو اور اسے پکارنے کی جب ضرورت پڑے تو اس کا نام لے کر پکارا جائے.
کیا کہنے,
آپ دیکھیں آپ کو اگر آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی او بھائی سر جی اس طرح کو کہ سر جی کے صاحب جی کے بھائی جان بھائی جان, اس میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. جتنے وہ اچھے مراتے بھی اپنے صاحب جی وغیرہ کہے گا تو اگر آپ کا نام لے کے پکارے گا تو آپ کو جو ہے نا آپ کے دل میں ایک اپنائی دوست سے محسوس ہوگی. تو یہ ہے کہ نام جو ہے نا ان کا یاد رکھنا چاہیے, اور جب بھی سامنا ہو تو نام لے کر پکارا جائے,
یعنی اس کے ساتھ انداز ایسا ہو کہ اس کو اپنائیت محسوس ہو, اس کو اجنبیت محسوس ہو.
نام لے کر پکارنا ہے وہ خود ہی ایک جواب
سے پکارنا ہے نا.
صحیح ہے.
اب نام لے کر جیسے کسی اقبال ہے, اقبال ادھر آیا, نہیں آتا سامنے نہیں آتا, تو نام لے کر اقبال بھائی اگر یہاں
کیا کہنے,
اقبال بھائی اگر اس نے حج کیا ہے تو حاجی
کیا
باپا کی عادت دیکھیے
کیا کہنے,
کہ جس نے حج کیا ہے نا تو جیسے حاجی اقبال حاجی عمران حاجی بلال یہ عادت ہے.
اچھا
حاجی لگا کے,
حالانکہ منع کرتے اپنے نام کے ساتھ حاجی مت لگاؤ مگر خود ہمیں حاجی کہتے ہیں, یعنی یہ بھی دیکھے کتنی خوبصورتی, یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو حاجی پکارنے میں اس کی دل جو ہی ہے, لیکن اس کو یہ سمجھایا تو اپنے نام کیا کیا حاجی مت لگائے گا, اپنے منہ سے میاں مٹھو مت بننا.
ٹھیک ہے.
امیر سن فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں داخل ہونے کا جو راستہ دیکھا میں داخل ہو گیا.
کیا کہہ رہے ہیں,
مطلب کوئی چھوٹا سا راستہ ملتا تھا نا, اب کوئی میرا ایک جملہ کا ان کا دل خوش کر دیتا ہے تو مجھے فائدہ ہے نقصان ہے.
سبحان اللہ.
تو یوں مطلب کہ اب ہم جیسے کہ میں ان سے فری اب, لیکن یہ جو تین چار افراد بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت و محبت ہے, ان کا بڑا مطلب ایک مقام, ان کا مقام ہے.
ٹھیک ہے.
اب میں ان سے تو تڑا ابے تبے اور بات کروں گا نا تو یہ فیل نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے لیکن یہ تین چار بیٹھے ہیں نا یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ یار عمران کو مطلب کہ یار ابین بھائی سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے, یار کیا بتا جی رضا.
ظاہر تو یہ ہے کہ
ہاں کہ یار اس کو کم از کم چار آدمی کے بیچ میں یار اگر تھی اگر اس نے اپنی فری تو چار دیواری
چار دیواری میں
جو مطلب کرنا ہے وہ چار دیواری میں بھی ہم جا رہے ہیں, لیکن چار آدمی کے بیچ میں یار اپنی بات تو ہے نا تو رکھتے ہیں. صحیح آپ نے صحیح توجہ دلائی, یہ بھی ان چیزوں کو لوگ عموماً
کیئر نہیں
کرتے, اور جہاں جائے نا وہاں کے ماحول حالات معاملات کے مطابق انداز تکلم اختیار کرنا چاہیے.
خلوت ہو یا جلوت ہمیں جو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اخلاقی دائرے ہی میں رہنا چاہیے, اپنی عادت جو اخلاقیت کے مطابق ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے والد مجھے قافلے پہ جانے سے روکتے ہیں, ان سے میں نے کہا قافلے میں جانے کا تو منع کر دیا, اجتماع میں جانے کا بھی منع کرتے ہیں, کہتے ہیں حالات صحیح نہیں. بابا جان کوئی مدنی پھول عنایت فرمائے.
بابا جان تو یہاں نہیں ہے ظاہر, بابا جان دکھا دیں, بابا جان ابھی کہاں ہیں مدنی چلنے کے ناظرین کو, بابا جان ابھی وہاں ہیں, اور بابا جان اس وقت اسلامی بھائیوں کے ساتھ سحری تناول فرما رہے ہیں, یہ اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں. البتہ والد صاحب اگر مدنی قافلے یا ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں روکتے ہیں بچوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں ماں باپ کی کردار کے ساتھ آنکھوں کا تارا بنے. اولاد تو ہوتی ہے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا, لیکن کردار کے ساتھ بنے کہ جب آپ گھر میں نہ ہونا تو آپ کے والدین آپ کو مس کریں, یار یاد آ رہا ہے, اور اچھے انداز سے مس کریں. تو اس طرح اگر ہمارے گھر میں کردار ہمارا اچھا ہوگا اور جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں, تو ان 19 مدنی پھولوں پر غور کر لیجئے, اور اس کو اگر آپ ایک ایک مدنی پھول کا ایک ایک گلدستہ لگانے کی کوشش کریں گے, اس کی خوشبوؤں سے انشاءاللہ والد صاحب کا جو مسام دماغ ہوتا ہے وہ معطر ہوتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ زبان سے اجازت کا پروانہ جاری ہو جائے گا
انشاءاللہ.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
بلیسنگز آف رمضان, وی ویلکم یو ان دس سلسلہ. اور ٹوڈیز ٹاپک وڈ بی committing sins while fasting. Many Muslims unfortunately take the fasting of month of Ramadan grantedly, and there are many evil doings and many evil habits which they have in them or they have developed. They do not refrain from those bad habits, and we will analyze the loss that one bears or one faces because of committing sins while fasting. Because if you don't stop sinning and you're fasting and you're in the month of Ramadan, it clearly means that you show no respect to the month of Ramadan and you have become very bold and very brave on committing sins, and that is very alarming, very dangerous.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. O believers, do not commit any excess before Allah and His Messenger, and fear Allah. Surely Allah hears, knows. O believers, do not raise your voices above the voice of the Nabi.
Chamak tujhse paate hain sab paane wale, chamak tujhse paate hain sab paane wale, mera dil bhi chamka de chamkane wale, mera dil bhi chamka de chamkane wale, mera dil bhi chamka de chamkane wale.
This is hadith mubarakah in Sahih Bukhari in Kitab al-Sawm. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu reports that Aqaidu Alam sallallahu alayhi wa sallam has said that the one who speaks lie and he did not leave practicing that habit, mean speaking lies, then Allah subhanahu wa ta'ala does not need his leaving food and drinks. So there's one thing mentioned, but there's a principle that's being explained, that you need to leave every evil, every sin. Similarly, Imam Sha'bi reports a hadith from Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala. Roza is not only the name of refraining from eating and drinking, rather to refrain from lying, from falsehood, and from useless talks, that is actually fast, that is song. See, different ahadees, different things mentioned. But if you ponder upon and try to find a principle, then we will understand that any type of sin, that if you commit, then you are just staying hungry and thirsty, and the essence of fast, you're not getting, and the reform which the fast should have brought into you, or the benefit that you should have attained from fasting, you are deprived from that.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرب. الحديث أخرجه الإمام بخاري في كتاب الصيام أو كتاب الصوم. شيخنا ذكر هذا الحديث في الكتاب في باب مكروهات الصيام. الآن هذه نحن ندرجها في ضمن مكروهات الصيام وفي ضمن مفسدات الصيام الإيمانية كما ذكر ذلك يعني العلماء، لأن إيمانيا أنت تصوم عن المباح طعام وشراب وجماع، ثم تفطر إيمانيا على كذب أو غيبة أو نميمة أو تدليس أو قل ما شئت، أنت صدت لسانك عن التذوق الطعام وهو مباح ثم جعلته يفطر على كذب، هذا مما أفسد إيمان يعني صيامك إيمانيا، وهو كما قلنا حكمه عند الفقهاء مکروہ.
وہ باتیں بیان ہوئیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یوں سمجھے کہ فقہی طور پر تو کہا جائے گا کہ جناب روزہ ہو گیا، فرض روزہ ادا ہو گیا، جو اس ہر مسلمان کے ذمے، ایک عاقل بالغ کے ذمے ایک روزے کی فرضیت ہے، وہ تو ادا ہو گئی. لیکن جو روزے سے حاصل ہونا تھا، چونکہ اس میں مکروہات جب پڑ گئے تو وہ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص بری بات سے نہ بچے، جو شخص بری بات ہی نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہ کر گزارے. کھانا پینا چھوڑ دیا جو مباح تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے علاوہ جس چیز کو مباح رکھا تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن روزے کے علاوہ جن چیزوں کو رب کریم عز و جل نے حرام فرمایا ان کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں. جو بری بات نہ چھوڑے تو ایسے روزے کی رب کریم عز و جل کو حاجت نہیں، اسے کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ بندہ کھانے پینے سے تو رکے لیکن غیبت سے نہ رکے. کھانے پینے سے تو رکا لیکن غیبت کر کے اپنے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا رہا، جھوٹ بول کر مسلمانوں کو تکلیف دیتا رہا، اپنی زبان کے ذریعے مسلمانوں کا دل دکھاتا رہا.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، 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 رمضان